بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لفضيلة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. اس پیارے یعنی کتاب کے شرح کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں باب آٹھویں باب پر. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن ابي بشير الانصاری رضی اللہ عنہ انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به من العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة اسے ٹھیک کر دیں، یہاں پہ شد کے اوپر فتحہ ہے، یہ تولی تیولہ ہے، کسرہ ہے. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وروى احمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من انسان، من نہیں اس میں ٹھیک کر لے، پرنٹنگ غلطی ہے. من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ. رواہ وکیع. ولہ عن ابراہیم قال: کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن. فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب ما جاء في الرقى والتمائم سے مراد یہ ہے کہ اس باب میں وہ نصوص جمع کیے گئے ہیں جن میں تمائم کی تحریم کا ذکر ہے، اور رقى یعنی جھاڑ پھونک جو ہے ان میں تفصیل کا ذکر ہے. کیونکہ تمائم کسے کہتے ہیں؟ تعویذ، ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے جسے تعویذ کہا جاتا ہے. کیونکہ تمائم کی جنس حرام ہے، اور بعض نے تفصیل سے بیان کی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ تمائم ہر قسم کی حرام ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمائم جو ہے وہ ہر قسم کی، وصحیح انہا محرمہ. اور تمائم کا معنی شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، یہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں پر لٹکائی جاتی ہیں نظر بد سے بچانے کے لیے، اور دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی ہے یہ چیزیں حرام ہیں، جیسا کہ آگے ذکر ہوگا، بچوں کے، مریضوں کے لیے اور بچوں کے لیے. اور عمومی طور پہ بعض لوگ، یعنی یہاں پہ لکھے الاولاد، بعض اس میں صرف بچوں کے لیے. آج کل تو دیکھ لیں، اب چھوٹے بچے، بڑے بھی، مرد عورتیں، بزرگ بھی، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تعویذ لٹکائے رکھتے ہیں, تو اس میں یہ مرادیں صرف بچوں کے لیے جائز نہیں, بڑوں کے لیے جائز ہے. بٹ مطلب یہ ہے شیخ صاحب کا یہاں پہ کہ اکثر جو ہے وہ بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ وقت, اور یہ بات یعنی کہ حد تک صحیح بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے گلوں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں تعویذ ہوتے ہیں, اور بچوں کو بنظر بھی زیادہ جلدی لگتی ہے, یہ بات بھی درست ہے. تو لوگ جہالت کی وجہ سے رقعے کی طرف نہیں جاتے جو شرعی طریقہ ہے, تحسینات کی طرف نہیں جاتے جو شرعی طریقہ ہے, بلکہ وہ آسان جہالت کا راستہ نکال لیتے ہیں اور تعویذ لٹکانا شروع کر دیتے ہیں. الغرض یہ ہے کہ جو چیز بھی لٹکائی جاتی ہے کسی پر بھی نظر بد سے بچانے کی نیت سے جائز نہیں, حرام ہے. یہ تعویذ کے تعلق سے ہے, کسی بھی قسم کا کوئی نہ ہو, چاہے دھاگا ہو, چاہے کڑا ہو, چاہے اس میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہو, چاہے سپی ہو, چاہے کوئی چیز بھی ہو, لٹکائی گئی ہے اس نیت سے کہ نظر بد سے بچاتی ہے, یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات, کیونکہ اس باب میں دو چیزوں کا ذکر ہے, الرقا والتمائم. تمائم کی تفصیل آگے بھی آئے گی, جو اختلاف ہے قرآن مجید کی تعویذ کے تعلق سے, آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. اور رقا کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن باز رحمہ اللہ, رقا کے یعنی جھاڑ پھونک یا دم کرنے کے تعلق سے تفصیل ہے, تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے. فتجوز بثلاثه شروط. پہلی شرط, شیخ صاحب فرماتے ہیں, ان یکن بلسان مفہوم مفہوم المعنی, ایسے زبان سے ہو جس کا معنی مفہوم, مفہوم یعنی جس کا معنی معروف ہو, سمجھ میں آتا ہو. بالآیات والدعوات المعروفہ, آیتوں سے اور معروف دعاؤں سے. پہلی شرط یہ ہے, زبان جس زبان میں یہ دم کیا جا رہا ہے زبان معروف ہو, پہلی بات ہے یہ, یعنی کوئی ایسی زبان نہ ہو جو کوئی جانتا نہ ہو. کیوں یہ شرط کیوں رکھی ہے, علماء نے شرط کیوں رکھی ہے, کیونکہ جادوگر اکثر تمتما کر, تمتما سے کیا مراد ہے, ایسے الفاظ شامل کر دیتے ہیں قرآن کی آیت میں یا احادیث میں یا دعا میں جن کا تعلق نہ قرآن مجید کے الفاظوں سے نہ اس حدیث یا دعا کے الفاظوں, بلکہ اس میں توسل ہوتا ہے شیطانوں سے, مدد مانگ جاتے ہیں شیاطین سے, اور غیر معروف المعنی سننے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ بیچ میں کیا کہا گیا ہے, واضح لفظ نہیں, معنی نہیں جانتے. تو پہلی شرط یہ ہے, جو بھی رقیہ کرنا چاہتا ہے, دم کرنا چاہتا ہے, تو الفاظ اس کے معروف ہوں, جس زبان میں, اردو میں کر رہا ہے سمجھ جائے کوئی کہے کیا رہا ہے. اور اسی پہلے پوائنٹ, دوسری بات یہ ہے کہ آیات اور دعوات المعروفہ ہوں. دوسری شرط, جو الفاظ کہے جا رہے ہیں اللہ یخالف ذلك المعنى الشرعی الشرعی, ٹھیک کر لیں, پرنٹنگ غلطی ہے, المعنى الشرعی شرعی معنی کے مخالف نہ ہو. تلو زبان تو سمجھ آ گئی, عربی زبان میں یا اردو میں سمجھ تو آ گئی ہے, لیکن معنی جو نکل جا رہا ہے ان جملوں سے غیر شرعی معنی ہے, بدعی الفاظ ہے, بدعت ہے, غیر شرعی الفاظ ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. نمبر تین, اللہ یعتقد انہا تنفع بسببها, اس میں غلطی ہے, یہ ٹھیک کر لیں, اللہ یعتقد انہا تنفع بذاتها, سبب نہیں بذاتها, یہ مطلب پرنٹنگ غلطی ہے شاید یہاں پہ, کہ رقیہ کرنے والے یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ جو دم ہے یہ خود اس کے اندر ہی نفع ہے, نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, دم ہم کر رہے ہیں کیا ہے, ایک سبب ہے, تو سبب سے نفع تو ہے کہ سبب ہے, یہ عقیدہ رکھنا, لیکن بذاتها یہ غلط ہے. تو اس لیے تیسرا, اللہ یعتقد انہا تنفع بسببها, سبب سے تو نفع ہے نا, سبب تو ہے نا, لیکن ذات سے نہیں, کیونکہ دونوں میں کیا فرق ہے, بذات یعنی خود اسی جھاڑ پھونک پہ نفع نقصان ہے, اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, سبحان اللہ. اور دم کرنے سے جو بھی اگر شفا ملتی ہے یا کوئی بد نظر سے کوئی افاقہ ہوتا ہے یا جادو کا اس سے علاج ہو جاتا ہے اور مریض تندرست ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, جیسے انسان کوئی دوائی کھاتا ہے، دوائی کھانے سے شفا مل جاتی ہے، شفا اس دوائی میں نہیں ہے، اس گولی میں نہیں ہے، اس انجیکشن میں نہیں ہے، یہ سبب ضرور ہے، ورنہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی لوگ ہیں دوائی کھاتے ٹھیک نہیں ہوتے، کئی لوگ ہیں دوائی نہیں کھاتے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اصل شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تین شرطیں ہیں، اس کو نوٹ کر لیں، شرع دم کرنے کی جو شرطیں ہیں۔ اور حدیث میں عائشہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اگر شرک نہیں ہے دم میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو علماء نے اس حدیث سے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیت بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، لیکن آپ کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں دم میں یا جھاڑ پھونک میں جس میں کوئی شرک کا لفظ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے اور معنی معروف ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اتی والا، شیخ صاحب فرماتے ہیں اتی والا عرف المؤلف، مصنف نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ اتی والا شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کو بنایا جاتا ہے جن اور شیاطین کی مدد سے، تیولا جو ہے، اور اسے نام دیا جاتا ہے، سحر کا بھی کہتے ہیں، ایک جادو کی قسم ہے۔ اور عطف و صرف، عطف و صرف کیا ہے؟ عطف کی مراد ہے وہ جادو جس میں محبت لوگوں کے بیچ میں یعنی بنائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، ایسے کوئی عمل کیا جاتا ہے جس سے میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سحر العطف۔ اور اس کے ضد میں برعکس ایسا عمل کرنا جس سے میاں بیوی کے بیچ میں نفرت پیدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں سحر الصرف، صرف کرنا، دور کرنا، عطف آپس میں ملانا، عطف سے ہے۔ اور یہ دونوں جادو ہیں، یاد رکھیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں محبت کا تعویز ہم نے فلان سے لیا ہے تاکہ میاں بیوی محبت بڑھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی بیوی کی محبت کو مطلب شرعی ہے اور ایسا عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان واضح ہے، جو شخص کسی عراف یا جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، استثناء کوئی ہے کہ اگر جادو جو ہے وہ میاں بیوی محبت کے لیے ہے تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں، سب شامل ہیں۔ اور اگر تصدیق نہیں کرتا، دوسری روایت میں آیا ہے 40 دن کی نماز نہیں، سبحان اللہ، تو وعید سب کے لیے ہے یہ۔ اور اکثر مائیں جو ہیں، خصوصی طور پر میں یہاں پہ گزارش کرتا ہوں ان ماؤں سے، اللہ کے لیے اپنی دنیا آخرت خراب نہ کرنے والے بچوں کے لیے، بھائی بیٹے کے گھر بسانے کے لیے ماں جو ہے وہ تعویذ لے لیتی ہے یا کسی جادوگر پاس چلی جاتی ہے تاکہ میرے بیٹے کا گھر بس جائے اور سب اس کا میں اس محبت کرنا شروع کر دے، جائز نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اگر بیٹی کیا اس کے گھر میں عزت نہیں ہے تو کیا جادو سے اسے عزت ملے گی؟ کیا تعویذ سے اسے عزت ملے گی؟ کیا رب کو ناراض کر کے کفر کو راستہ اختیار کر کے بیٹوں کی عزت ملے گی؟ سبحان اللہ، عزت و ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ نے کچھ کرنا تو بیٹی کے لیے دعا کریں، واللہ دعا عبادت ہے، اور دعا ضائع نہیں ہوتی، وہ عبادت جو کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ دعا کریں، نصیحت کریں، اپنے داماد کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اور بیٹے کو ایسے طور طریقے سمجھائیں کہ اپنے خاوند سے زیادہ قریب ہو جائے، جو خاوند کے حقوق کی ادائیگی، اس کے گھر والے جو ہیں وہ ان کے حقوق کی ادائیگی جو ہے ان کا حق ادا کرے۔ مجھے وقت ملا آخر میں ایک میں اس پہ بات کروں گا کیونکہ سوال بھی آیا ہے، دیکھیں گے وقت ہمارے پاس، اور ایک انشاءاللہ نسخہ بتاؤں گا میں کہ میاں بیوی ہو یا ساس بہو ہو یا دوست ہو آپس میں، کمزور رشتے کو مضبوط کرنے کا بہترین نسخہ ہے، میں بتاؤں گا اگر وقت ملا تو انشاءاللہ۔ درس ختم ہو جائے پھر کرتے ہیں، یاد دلانا مجھے۔ تو اتی والا جو ہے یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، اور خصوصی طور پر میاں بیوی کے بیچ میں محبت بڑھانے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اسے تیولا کہتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں والسحر کلہ کفر، اور جادو ہر اعتبار سے جادو کی ہر قسم کفر ہے، کیونکہ اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ البقرہ کی آیت السحر معروف ہے، انما نحن فطرۃ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں تم کفر مت کرو، یعنی جادو سیکھ کر کفر مت کرو تم، سبحان اللہ۔ پھر حدیث میں، دوسری حدیث، پہلی حدیث کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا ہے کہ فی الصحیح سے مراد صحیح بخاری مسلم ہے، ٹھیک کر لیں، صحیحین ہے یہ روایت جو ہے، جو پہلی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ عن ابی بشیر انصاری رضی اللہ عنہ، ابو بشیر انصاری معروف صحابی ہیں، انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ساتھ تھے، شریک تھے۔ فارسل رسولا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا یہ اعلان کرنے کے لیے، یہ کیا اعلان ہو، کیا عمل ہے، ان لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، کہ کسی بھی بعیر، کسے کہتے ہیں، اونٹ، رقبہ کیا ہے، گردن، اچھا قلادہ کیا ہے، پٹا جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، یہ اعلان جا کے کر دیں کہ کسی بھی اونٹ کے گلے میں کوئی بھی قلادہ، من وتر، وتر کسے کہتے ہیں، وتر دھاگے کو کہتے ہیں، رسی کو بھی کہتے ہیں کہ خاص قسم کا دھاگا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آنتوں سے بنایا جاتا ہے، جانور کے آنتوں سے بنایا جاتا ہے، الغرض کوئی بھی دھاگا ہو، من وتر او قلادہ تن، یا کسی بھی چیز کا ہو، الا قطع، الا کہ اسے کاٹ دیا جائے۔ اسے کیا مراد ہے، اگر نظر بد کے لیے یہ دھاگا باندھا گیا ہے یا قلادہ ڈالا گیا ہے گلے میں، تو اسے کاٹ دو، کیونکہ شرک ہے، جانور کے گلے میں لٹکانا بھی شرک ہے، اگر اس نیت سے ڈالا گیا ہے کہ یہ جانور نظر بد سے بچ جائے گا، ورنہ اگر یہ پٹا ڈالا گیا ہے صرف اسے پکڑنے کے لیے، لگام باندھنے کے لیے، یا خوبصورتی کے لیے، یا ویسے ڈالا گیا ہے تاکہ اونٹ ایک نشانی کے طور پر، تاکہ باقی جو اونٹ ان میں سے یعنی تفریق ہو جائے، پتہ چل جائے گا کس کا ہے، تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں۔ تو اس حدیث میں، اس حدیث یہی مراد ہے جیسے علماء نے فرمایا ہے، حدیث کو شراح نے فرمایا ہے کہ منع کرنے کی وجہ کیا ہے، کاٹنے کی وجہ کیا ہے، نظر بد کی نیت سے اگر یہ پٹا ڈالا گیا ہے تو اسے کاٹ دو۔ پھر شب باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن حکیم نے، ٹھیک کر لیں، یار عقیم ہے، شرح میں حکیم لکھا، ٹھیک کر لیں، عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ مرفوعا، من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد، جس نے کوئی چیز لٹکائی ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوفناک وعید ہے، جس نے کوئی چیز لٹکائی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، سن لیں، جس نے کوئی چیز لٹکائی ہے وہ اسی کے حوالے، اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا، کسی نے دھاگا باندھا ہے، کالا دھاگا باندھ لیا ہے، ہاتھ میں باندھا ہے یا گلے میں لٹکا لیا ہے، کیوں، یہ مجھے نظر بد سے بچائے گا، یا تعویذ لٹکایا ہے بیماری سے یا تکلیف سے، یہ مجھے بچائے گا۔ وعید کیا ہے، وکیل الیہ، اب اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس دھاگے کے، اس تعویذ کے سپرد کر دے گا، تمہارا بھروسہ اسی پر ہے، اب یہ تمہارا، تمہیں نفع نقصان پہنچائے گا، اب یہ دھاگا کیا کرے گا، سبحان اللہ۔ شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے، یہی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو بھی اسباب ہیں، شرع اسباب، ان پہ عمل کرے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، جو چیز تمہارے نفع بخشے اس پر حریص رہو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. جو اسباب شرعیہ ہیں ان کو لینا لازمی ہے، جیسے کہ دوائیں ہیں، دوائیوں کا استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر استقامت حاصل کرنی ہے، اور جو بھی اسباب ہیں عافیت اور طلب رزق کے جو شرعی اسباب ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. اور اسباب کی دو قسمیں ہیں، یا تو واجب ہیں یا جائز ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جو یہ اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اور ان اسباب پر عمل کرنے سے توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی قدح نہیں ہوتی، بلکہ ان اسباب کو ترک کرنے چھوڑنے میں عقل اور توحید دونوں میں قدح کا امکان ہے. سبحان اللہ. یعنی شریعت نے منع نہیں کیا علاج سے، بھائی کوئی شخص بیمار ہے تو شرعی اسباب جو ہیں علاج کے لیے آپ علاج کر سکتے ہیں، لیکن حرام سے علاج نہ کریں، جو محرمات ہیں ان میں علاج ممکن نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تمائم کے تعلق سے، تعویذ کے تعلق سے، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر قرآن مجید سے ہے یہ تعویذ تو بعض نے اس کی اجازت دی ہے، کہ عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، عبد العمر بن عاص تھے، عبداللہ بن عمر نہیں تھے، میرے خیال یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے، کہ عبداللہ بن عمر، شیخ صاحب نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ عمر سے میرے خیال ثابت نہیں ہے، جو مجھے اس وقت یاد پڑھتے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص، اور وہ بھی بچے کے گھر میں تختی لٹکاتے تھے قرآن مجید کی بعض آیات لکھ کے بچوں کو یعنی حفظ کرنے کے لیے قرآن مجید. تو بعض لوگوں نے اسے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ قرآن تعویذ ہے، الغرض اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ یہ تعویذ ہے تو شیخ صاحب اس تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ بعض نے اس کی رخصت دی، اجازت دی ہے، ومنعہ آخرون، اور دوسروں نے منع کیا ہے. قرآن تعویذ کی ہم بات کریں جو قرآن مجید سے لکھا جاتا ہے، جو منع کرنے والوں میں سیدنا عبداللہ کا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن مسعود عنہ منع کرنے والوں میں شامل ہیں. وہو الصواب، شفیع باز رحمہ فرماتے ہیں اور یہی ثواب ہے، یعنی قرآن تعویذ لٹکانا بھی جائز نہیں ہے. اور اسی پر جو دلائل ہیں دلالت کرتی ہیں، اور واجب یہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس معاملے میں کہ یعنی یہ حرام ہے جائز نہیں ہے، قرآن تعویذ لٹکانا بھی جائز نہیں ہے، تاکہ اس معاملے کو روک دیا جائے یہیں پر، اور تاکہ یہ شرک کی طرف کوئی ذریعہ باقی نہ رہے اور دلائل پر عمل کیا جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جو تعویذ بچوں پہ لٹکائے جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، نہیں لٹکانے چاہیے، بلکہ اس کا جو صحیح طریقہ ہے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے، جو تعویذ پڑھی جاتی ہے بچوں پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدنا حسن و حسین عنہما پر دم کرتے تھے، پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و من کل عین لامہ، بارک اللہ فیک. اور جیسا کہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی معوذات میں سے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک آخری مسئلہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ والکتابۃ فی الورق والصحنی فعلہ بعض السلف، پلیٹ میں یا بعض ورقوں میں لکھنا، یعنی قرآن مجید کی آیت، فعلہ بعض السلف، بعض سلف نے یہ کیا ہے. وروی عن ابن عباس، سید العباس سے روایت کیا گیا ہے، ولیکن لم یثبت، نوٹ کریں، انڈر لائن کریں، لم یثبت، ثابت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسے عمل کرنے میں. ابن القیم نے زاد میں یا زاد المعاد میں لکھا ہے ولیکن الرقیہ افضل، لیکن رقیہ افضل ہے. سچ بات یہ ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، لکھنا جو ہے پلیٹ میں قرآن کی آیت پھر اسے گھول کے پی لینا جو ہے، یا کسی ورق کے پیپر پہ لکھ کے قرآن کی آیت اسے پانی میں گھول کر پی لینا ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، قول راجح یہی ہے، واللہ اعلم. جی طب کے باب میں بھی، طب کے بھی قول راجح جو اس میں علماء کا اختلاف ہے، طب کے باب میں بھی، کیونکہ سلف سے ثابت نہیں جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے، وہ جو ان سے ثابت نہیں ہے قرآن مجید کو لکھ کے پھر پانی میں گھولنا ایک اور شرک دروازہ نکل آتا ہے. پانی ہے, پھر جوس ہے, پھر دودھ ہے, پھر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ پھر جسم پہ لکھنا ہے, جب ادھر جائے تو جسم پہ لکھنے کیوں نہیں, پھر لکھتے لکھتے زیر اناف معاملہ آ گیا, پھر ران پہ لکھنا آ گیا, تو پھر سدے باب شروع سے جو ہے میں سمجھتا ہوں طب کے لیے بھی اس معاملے میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اس کی اپنی عظمت ہے قرآن مجید کی. تو اس طریقے سے لکھ کے گھول کے پینا, جب رقیہ ہے شرعی طریقہ, دم کرنا شرعی طریقہ موجود ہمارے پاس جس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے, وہ کیوں نہیں اختیار کیا جائے؟ بارک اللہ فیک. شیخ صاحب فرماتے شب ماز رحمہ اللہ, اور علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندو علاج کرو لیکن حرام سے علاج مت کرو. اور صحیح جو بات اس باب میں جو صحیح بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ مستحب ہے علاج کرنا, مستحب ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے مستوی الطرفین, یعنی مباح ہے, علاج کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے, یعنی علاج کرنا واجب نہیں ہے. یہ بھی ایک بتاؤں میں علماء کا ایک قول ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بعض سلف جو ہے اگر بخار ہوتا تو علاج نہ کرتے, جلدی علاج میں جلدی نہ کرتے, جیسے آج کل ہم لوگ دوڑ پڑتے ہیں علاج کے پیچھے. اس کی ایک وجہ ہے کہ تکلیف ہے, اللہ کی تکلیف کو برداشت کرنا ہے, اس وقت علاج کرتے اگر فرائض کی ادائیگی میں اس مرض کی وجہ سے کوئی تاخیر ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تب علاج کرتے, ورنہ صبر کرتے اور احتساب الاجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے. کیونکہ اگر ایک سوئی بھی چبھتی ہے, ایک کانٹا بھی چبھتا ہے, اس کا اجر ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی اجر ہے. تو بخار ہے, سر درد ہے, جسم میں درد ہے, تو صبر کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ تکلیف آئی ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھتے, توکل کرتے, صبر کرتے, ٹھیک ہو جاتے تو ٹھیک ہو جاتے, نہیں ہوتے ٹھیک, فرائض کی ادائیگی میں فرض نماز باجما پڑھنے میں دشواری یا مشقت ہو رہی ہے تب علاج کروا لیتے. تو اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ علاج مباح ہے, واجب نہیں ہے, مستحب بھی نہیں ہے. یعنی ایک قول وجوب کا ہے, دوسرا استحباب کا ہے, تیسرا قول سلف کا مباح کا. مباح کیا ہے؟ جائز ہے, جائز ہے, نہیں بہتر نہیں ہے, نہیں مستحب پہلا قول ہے. مباح میں مستحب میں فرق ہے, مباح جائز ہے, مستحب اس سے زیادہ, وجوب اس سے زیادہ ہے. تو یہ تین اقوال ہیں. اور حدیث میں آیا ہے سیدنا روئے فی اور انہوں کی حدیث جو ہے جی, تو بتا رہا ہوں نا یار, جان کا خطرہ تو ہے, علاج تو کرو نا. یا اگر فرائض کی ادائیگی میں دشواری ہو تو جان کا خطرہ تو پھر اور باب اولا کرنا ہے نا. بارک اللہ فیک. اور امام احمد نے رحمہ اللہ نے مسند میں سید روئے فی اور ان سے روایت کی ہے, یا روئے فی الحادثة تطول بك فاخبر الناس الى اخر الحديث. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں چار مسائل ہیں. پہلے مسئلہ نمبرنگ, ٹھیک ہے نمبرنگ میں غلطی ہے, پرنٹنگ مسٹیک ہے, اس کو نمبر ایک کریں. قوله لعلها تطول بك نمبر ایک ہے. یہ چار مسئلے ہیں شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں, آخری حدیث میں. یا روئے فی, روئے فی ایک صحابی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا روئے فی لعل الحیاۃ تطول بك, یعنی شاید آپ مدت تک زندہ رہیں. سبحان اللہ, شاید آپ مدت تک زندہ رہیں, یعنی آپ کی عمر جو ہے لمبی ہو. فاخبر الناس, تو لوگوں کو یہ خبر دینا, یہ بات بتانا. تو لعلها تطول بك, شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, هذا سبيل الظن والرجاء وقد طالت به الحياة ومتع. اللہ تعالیٰ سے امید اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کرتے ہیں, اور ایک قسم کی دعا بھی ہے صحابی کے لیے, اور حقیقت ہے ایسا فرماتے ہوں کہ عمر لمبی ہوئی اور کافی مدت تک وہ زندہ رہے. نمبر دو, قوله عقد لحیته, لوگوں کو کیا خبر دینی ہے؟ یہ خبر دینی ہے کہ جس شخص نے بھی من عقد لحیته, عقد لحیته شخص فرماتے ہیں شبی ماز رحمہ اللہ, قال اہل العلم معناها جعدها ونفشها للتکبر والتعاظم. عقدہ کسے کہتے ہیں؟ گرا کو, گانٹھ لگانے کو. عقد لحیته, داڑھی میں گانٹھ لگانا. کیوں لگائی جاتی ہے؟ تکبر کے لیے. دور جہلیت میں ایک طریقہ تھا, جو سردار ہوا کرتے تھے نا قوم کے, کوئی بڑے ہوتے تھے نا تو تکبر میں داڑھی جو ہے, اور اسے یعنی ثبوت ملتا ہے کہ داڑھی عادت تھی جہلیت میں بھی, عرب کی داڑھی ہوا کرتی تھی. تو شریعت نے اسے یعنی بس برقرار نہیں رکھا, بس اس کا حکم دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے, یعنی واجب ہے. تو داڑھی میں گرہ لگانا، گانٹھ لگانا جو ہے تکبر کے لیے شیخ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. تو ایک قول ہے علماء کا. وقیل یہ بھی کہا گیا اے صففہا تصفیفا یناسب مئۃ النساء واہل التخنث، یا ایسی داڑھی کو سٹائل بنایا جیسے سٹائل بنائے جاتے ہیں جیسے کہ اہل التخنث جو بیچ والے لوگ ہوتے ہیں اس طریقے سے، یا عورتوں سے مشابہت کرتے ہوئے المیوع عورتوں والا سٹائل، عورتوں کے چال چلن اور داڑھی کو بھی اس طریقے سے، عورتوں کی داڑھی تو نہیں ہوتی لیکن داڑھی کا سٹائل بنانا، تو داڑھی کا سٹائل بنانے سے بھی منع کیا گیا. آج کل دیکھ لیں ہمارے جوان، اللہ صاحب تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، داڑھی کا کیا حشر کرتے ہیں، یعنی ایک ڈیزائن ہوتے ہیں. ایک تو یعنی عقدہ سے منع کیا گیا، سلف کا علماء کے ایک قول تو یہ ہے کہ واضح ہے کہ گانٹھ لگانا، جیسے حدیث کا واہری میں ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اس ہر اسی سے منع کیا گیا ہے جو داڑھی کو اس کی اصل حقیقت سے ہٹا کر عورتوں جیسا یعنی میوع اور تمائل جو ہے، عورتوں جیسے چال چلن جو ہے جیسے کہتے ہیں اس طریقے سے، داڑھی تو ہے ادھر سے تھوڑی سی رکھی ہوئی، ادھر سے تھوڑی سی رکھی ہوئی، یا اس کو کوئی ڈیزائن بنایا ہوا ہے، تو ان چیزوں کو بھی منع کیا گیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اما العنایۃ بها تسریحا وتکریما فهذا ليس منه، لیکن اگر داڑھی کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، کنگھی کرنی ہے اور اسے صاف ستھرا رکھنا ہے تو یہ اس میں سے نہیں ہے، یعنی اس سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ انشاءاللہ آگے آئے گا سوال النبی کی جو شرح ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کس طریقے سے صاف صفائی کرتے تھے، کیسے رکھتے تھے، اور پھر اس پہ تفصیل بھی آئے گی، بلکہ یہ مطلب شرعی ہے کہ داڑھی کو سنوارنا ہے اور داڑھی کو صاف ستھرا رکھنا ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحديث فيه لين وله شواهد، حديث میں لین ہے یعنی سند میں کمزوری ہے لیکن اس کی شواہد ہیں، یعنی طرق جمع کرنے کے بعد یہ حدیث حسن لغیری کے درجے پر آ جاتی ہے. حسن لغیری حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے. نمبر تین قوله تقلد وترا، شیخ صاحب فرماتے وهو ما يتخذ من الامعاء وغيره وكانت الجاهلیت تقلدها الابل الابل والصبيان حذر العين. تقلد وترا، تقلد قلادہ گردن میں ڈالنا، وترن وہی دھاگا یا رسی. شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنتوں سے بنایا جاتا تھا یہ دھاگا جو ایک خاص قسم کا، اور پھر گلے میں لٹکایا جاتا تھا بچوں کے یا جانوروں کے، خصوص طور پر اونٹوں کے، بکری کے گلے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر اونٹوں کے گلے میں ڈالا جاتا تھا. کیوں ڈالا جاتا تھا یہ دھاگا؟ بدرد سے بچانے کے لیے. اگر اس نیت سے ڈالا گیا ہے تو یہ اس وعید میں داخل ہے جو ابھی وعید ابھی آئے گی، حدیث کے آخری الفاظ ہیں. چوتھے نمبر پہ قوله او استنج برجیع دابۃ او عظم، یا اگر کسی نے یعنی ابھی اعلان جاری ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو حکم دیا کہ شاید تم مدت تک زندہ رہو تو لوگوں کو یہ جا کے خبر دینا ہے. اب چوتھی خبر کیا ہے؟ اگر کوئی شخص استنجا کرتا ہے گوبر سے یا ہڈی سے، وہ بھی اس وعید میں شامل ہے، گوبر سے اور ہڈی سے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث آئی ہیں جس میں منع کیا گیا ہے گوبر ہڈی سے استنجا کرنے کے لیے، کیونکہ ان سے طہارت نہیں ہوتی، اور دور جاہلیت میں لوگ جو ہے ان کو استعمال کیا کرتے تھے استنجا کے لیے. قوله فإن محمد بریء منه، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریء ہیں ان سب چیزوں سے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں شدید وعید ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مشرک ہے. مثل قوله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودع بدعوى الجاهلية، پوری حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودع بدعوى الجاهلية، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ضرب الخدود کیا ہے کالوں پہ تماچے مارے، وشق الجوب اور اپنے گریوان پھاڑا ہے، ودع بدعوى الجاهلية اور دعوت دعا کی جاہلیت کے طور طریقے سے، تو ہم میں سے نہیں ہے، تو ہم میں سے نہیں ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریء ہیں، دونوں ایک جیسے لفظ ہیں، اور ان میں شدید وعید ہے. لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو گیا ہے، مشرک ہو گیا ہے، یاد رکھیں وعید ضرور ہے، ہم میں سے نہیں ہے یعنی کافر ہو گیا ہے. لیس منا کافر ہے کیا؟ نہیں کافر نہیں ہے، لیکن لفظ اتنی خطرناک ہے کہ سننے والا دہل جائے. یہ اعمال ایسے ہیں کبائر الذنوب ہیں, ان سے بچ کے رہنا ہے. اصل بات یہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والشاہد هو النهی عن تعلیق الاوتار وغیرہ مما یظنہ ینفعک الخیط. اور اصل شاہد یہ ہے اس حدیث میں چار پانچ چیزوں کا ذکر ہے, لیکن جو شاہد ہے جو ہمارا موضوع ہے کہ جو دھاگا یا تانت جو ہے وہ کس بچوں کے گلے میں یا جانور گلے میں لٹکائی جاتی ہے نظر بد سے بچانے کی نیت سے, یہی شاہد ہے اس حدیث میں جس سے منع کیا گیا ہے. اور واجب یہ ہے کہ تعلق اپنا اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے, وحدہ لا شریک لہ, یہ واجب ہے. ان چیزوں کی کیا تعلق جوڑنا ہے, سینے سے لگانا ہے تعویذ کو یا دھاگے کو, کیا اس نے فائدہ. یعنی کئی لوگ دیکھتے ہیں آپ کے شرک کو اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے, تعویذ لٹکانا شرک, جیسے پچھلے درس میں گزر چکا ہے, من تعلق تمیمتا فقد اشرک, یقین اس نے شرک کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے, لعنت میں گلے میں ڈالی ہوئی ہے, شرک جیسے لعنت گلے میں ڈالی ہوئی ہے, تو کیا شفا ملنی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وعن سعید, یعنی سعید بن جبیر معروف تابعین ہیں رحمہ اللہ, قال مقاطع تمیمۃ من انسان کان لہ کعدل رقبۃ, جس نے کسی شخص کے گلے سے کوئی تعویذ کاٹا ہے تو اس کو اجر کتنا ملے گا, کعدل رقبۃ, جیسے کہ اس نے ایک گردن آزاد کی ہے. غلام آزاد کرنے کا جو اجر ہے وہ ایک تعویذ کاٹنے سے بھی یہ اجر ملتا ہے. سبحان رواہ وکیع بن جراح کے صفران توفی 196 ہجری میں, وکیع بن جراح رحمہ اللہ کی وفات ہوئی. وکیع بن جراح معروف عالم ہے اور امام شافعی کے استادوں میں سے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حدیث میں, اس حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ تعویذ کو کاٹنے کی اور اس کے جو اجر و ثواب ہے وہ ایک گردن آزاد کرنے کے مانند ہے, کیونکہ وہ اس گردن کو جہنم سے آزاد کرے گا. سبحان اللہ, تعویذ جہنم کی طرف جانے کا سبب ہے کہ نہیں, نافرمانی ہے, شرک گلے میں لٹکایا ہوا ہے. تو جس نے یہ تعویذ کاٹا ہے, اس تعویذ کو کاٹ دیا ہے, اب اس بندے کی گردن جہنم سے آزاد کی ہے کہ نہیں, اس لیے اجر کیا ملے گا اسے, اجزاء من جنس العمل, اجر کیا ملا اسے, گویا کہ اس نے ایک گردن آزاد کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس نے ایک گردن آزاد کی ہے جہنم سے اور شرک سے, تو اس کا جو اجر ہے وہ عتق رقبہ سے بھی زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. اور امام سعید کے جو قول ہے اس کے, یعنی سند بھی ان کے پاس, یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ہے جب انہوں نے یہ بات کی ہے, کیونکہ ایسی بات اپنے طرف سے نہیں کہہ سکتا, کیوں کیا پتہ کہ اس لیے اتنا اجر ہے, وہ اتنا ضلع ہو اس کے اوپر. اور یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے اجتہاد کر کے بات کی ہو, ان کی سمجھ کے مطابق ہو, یا ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی, کوئی حدیث ہوگی, یا وہ اپنے سمجھ کے مطابق یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ایک گردن آزاد کرنے کے برابر اجر نہیں, بلکہ اس سے زیادہ اجر ہے. کیونکہ انسان دنیا میں گردن آزاد کر دیتا ہے, اس کا اجر ہے, لیکن جب کوئی شخص کسی شخص کی گردن تعویذ کو اتار دیتا ہے یا کاٹ دیتا ہے, تو اس کا اجر جو ہے وہ اس عام غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ ہونا چاہیے, اس کے برابر نہیں ہے اگر اس میں ذرا غور کیا جائے. سبحان اللہ. اور تعویذ لٹکانا جو شرک اصغر میں سے ہے, اس کا خطر وہ بہت عظیم ہے اور شرک اکبر کی طرف کھینچ سکتا ہے. شرک اصغر جو ہے وہ شرک اکبر کی طرف ذریعہ بن سکتا ہے. ولہو یعنی وکیع, یعنی دوسری روایت جو ہے عن ابراہیم, ابراہیم بن یزید النخعی قال کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیر القرآن. اب یہ واضح بات ہے, ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول گزر چکا ہے کہ قرآن تعویذ سے وہ سختی سے منع کرتے تھے. اب ابراہیم النخعی رحمہ اللہ, ان کی ایک عجب بات یہ ہے کہ تابعی کہا جاتا ہے لیکن صحابہ سے ملاقات نہیں ہے, نہیں براہ راست نہیں ہے. سید عائشہ سے ان کو ملاقات, لیکن چھوٹی عمر تھی, اور سید اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے جسے امام ذہبی نے سیر میں فرمایا ہے کہ تابعین میں شمار ہوتا ہے لیکن براہ راست یعنی سماع نہیں ہے. ملاقات تو ہے صحابہ سے لیکن چھوٹی عمر تھی, سید عائشہ سے ملاقات بھی ہے. الغرض تو یہ فرماتے ہیں کان یکرہون التمائم کلہا, یعنی سلف جو ان کے زمانے میں تھے ان کی بات فرما رہے ہیں, ہر قسم کے تعویذ کو مکروہ سمجھتے تھے اور یہ کراہا جو ہے کراہ تحریمیہ ہے، یعنی جائز نہیں سمجھتے تھے، چاہے قرآن مجید سے ہو یا قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی تعویذ ہو اسے منع کرتے تھے۔ شیخ صفر ابراہیم بزید النخعی من التابعین، دیکھیں من اصحاب اصحاب ابن مسعود، براہ راست نہیں، من اصحاب اصحاب ابن مسعود، تابعین میں سے ہے لیکن براہ راست ابن مسعود سے ان کا سماع نہیں ہے، ان کے اصحاب سے سنا ہے۔ یکرہون التمائم، ان تمائم کو مکروہ سمجھتے تھے۔ وکذلک شیخ ابن مسعود یکرہ ذلک لسبب، اسے عبد الرحمن مسعود بھی رضی اللہ عنہ دو وجوہات سے مکروہ سمجھتے تھے، ناجائز سمجھتے تھے۔ نمبر ایک، لعموم الاحادیث الناہیہ، جتنی بھی احادیث میں نہیں آئی ہے ان کا عموم اس میں موجود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ سد للذرائع الموصلۃ الى الشرك، شرک کی طرف ہر ذرے کا سد باب کرنا، کیونکہ آج تو ایک قرآن تویز لٹکایا ہے تو تویز لٹکاتے لٹکاتے غیر قرآن تویز بھی لٹکا لے گا جو کہ شرک ہے، تو غیر قرآن تویز تو شرک ہے، قرآن تویز شرک نہیں ہے لیکن تویز میں آتا ہے۔ قول راجح یہ ہے، اختلاف ہے، صحیح قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے لٹکانا، ہم شرک نہیں کہتے لیکن جائز نہیں، یہ بھی لٹکانا جائز نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں نہ تو قرآن مجید لٹکایا جاتا ہے، نہ قرآن مجید کی میں سے کوئی آیات لٹکائی جاتی ہیں، نہ احادیث، نہ کوئی طلاسم، نہ کوئی ہڈیاں، یہ سارے کے سارے شرک ہیں۔ ایک مسئلہ آخر میں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ گاڑی میں قرآن مجید کو رکھنا بھی جائز نہیں ہے حفاظت کی نیت سے، کہ مصیبتوں سے یہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں محفوظ کرے گا، یا اسی طریقے سے کوئی جانور گاڑی میں رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض دیکھیں گاڑیوں میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید رکھا ہوتا ہے، اگر رکھا ہے پڑھنے کے لیے، بھئی سگنل پہ گاڑی رک جاتی ہے یا ویسے انتظار انسان کرتا ہے تو قرآن کھول کے پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر قرآن مجید رکھا ہوا ہے جیسے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں حفاظت کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید اس لیے نہیں کہ آپ کی گاڑی کی آپ کی حفاظت کرے، قرآن مجید جو ہے اس کے پڑھنے میں، تدبر میں، غور و فکر میں ہی فائدہ ہے، اور اسی کے لیے قرآن بھی اتارا گیا ہے، اس نہیں کہ گاڑی میں لٹکائے یا گھر میں لٹکائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے یعنی مختلف طریقے سے کسی نے دھاگے لٹکا، دیکھ بعض گاڑیوں میں کچھ دھاگے لٹکے ہوئے ہیں، اگر یہ دھاگا اس لیے لٹکایا گیا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے یا ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے کسی وجہ سے یعنی، تو یہ شرائن جائز نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ کیا چیز؟ اچھا نسخہ یاد ہے، سلف کا قول موجود ہے، ہم قول راجح کہتے ہیں جائز نہیں، اگر قول نہ ہوتا تو ہم کہہ دیتے، تو سلف کا عمل بدعت نہیں ہوتا۔